السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ دور ترجمہ قرآن کی اس نشست میں کل ہم نے سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کیا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے ابتدائی 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، کہ جس میں اصل خطاب بنی اسرائیل میں سے عیسائیوں سے ہے اور ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا ابطال ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کا جو ابتدائی حصہ 10 رکوع پر مشتمل ہے، اس میں بھی پہلا حصہ ابتدائی 32 آیات پر مشتمل ہے اور وہ ہمارے اس وقت زیر مطالعہ ہے. کچھ اہم مضامین ہیں کہ جو اس میں ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. انہی میں سے ایک اہم موضوع، بلکہ ایک بہت بڑی نعمت کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، آج آیت نمبر 19 میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ نعمت ہے دین اسلام کی نعمت. اور اسی دین اسلام کو قبول کر کے آج الحمدللہ ہم دار اسلام میں بھی داخل ہیں، اور آج اللہ تعالی کے اس کلام کو ہم یہاں سب سمجھ رہے ہیں. یہ دین اسلام کیا ہے؟ اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہاں ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اس حوالے سے یہاں دین کے لفظ کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، اسلام کے لفظ کو بھی انشاءاللہ سمجھ لیں گے. یہ جو دین کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک نظام حیات، یعنی ایسا نظام، ایسا سسٹم کہ جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو کور کرے، اس کے لیے اہم ہدایات جو ہے وہ دے. تو لہٰذا یہ دین کیا ہے؟ ایک نظام حیات ہے، ایک نظام زندگی ہے کہ جس میں قوانین جو ہے وہ مرتب کیے جائیں اور انہیں قوانین کی بنیاد پر پھر بدلہ دیا جائے، جزا اور سزا کا تصور ہو. یہی وجہ ہے کہ دین کا جو یہ لفظ ہے قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. دین کا لفظ بدلے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا. سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلہ جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جزا اور سزا. اسی طرح سے یہ موضوع انشاءاللہ آگے بھی ہم تفصیل سے سمجھیں گے. بہت اختصار کے ساتھ اس وقت اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی طرح دین کا لفظ جو ہے وہ قانون کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورہ یوسف میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. پھر یہ دین کا لفظ نظام کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ انفال میں بھی آئیں گے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ لڑو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور کل کا کل دین یعنی نظام اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ دین کا لفظ بدلے کے معنوں میں بھی آتا ہے، قانون کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور نظام کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور نظام وہ نظام نہیں کہ جس کی اطاعت نہ ہو. لہٰذا یہ دین کا لفظ اطاعت کے معنوں میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ الا للہ الدین الخالص، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو دین ہے وہ خالص اللہ کے لیے. مراد کیا ہے؟ کہ اطاعت وہ ہوگی خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ 4 معنوں میں دین کا لفظ استعمال ہوا، نظام، اور نظام کے تحت قوانین بنتے ہیں، قوانین کے تحت جو ہے وہ بدلے دیے جاتے ہیں، جزا اور سزا کا تصور ہوتا ہے. تو جیسے میں نے ابتدان عرض کی کہ یہ دین ایک ایسا نظام زندگی کہ جو انسانی گوشے کور کرے تمام کے تمام، یہ انسانی گوشے کتنے ہوتے ہیں اس کو بھی ذرا ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. دیکھیں انسانی گوشے دو حصوں پر مشتمل ہیں، ایک انفرادی گوشہ ہے انسانی زندگی کا اور ایک اجتماعی گوشہ ہے. اور دین اسلام دیگر مذاہب سے جو اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے، ممیز کرتا ہے، وہ خاص طور پر جو اجتماعی زندگی کے گوشے ہیں اس میں بڑی قیمتی اور انقلابی ریولوشنری تھیوریز ہیں اور نظریات ہیں کہ جو دین اسلام رکھتا ہے وہ دیگر مذاہب نہیں رکھتے. جو انفرادی گوشہ ہے انسانی زندگی کا، اس میں تین چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، رسومات. یہ انفرادی گوشے سے متعلق ہیں انسان سے. ہر انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے، دیگر مذاہب میں کہیں جو ہے وہ ایک سے زائد خداؤں کو مانا جاتا ہے، ہندوؤں کے یہاں جو ہیں یہ سارے تصورات. لیکن ایک بندہ مومن وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے، اس کا ڈوگما، اس کا جو ڈاکٹرائن ہے، اس کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عقیدے میں پختہ فرمائے. اسی طرح سے ایک اللہ کو ماننے کے بعد اب یہ ہے کہ کچھ اس کی بندگی وہ کیسے کی جائے. تو ہر مذہب میں آپ کو کچھ موڈز آف ورشپ ملیں گے، اس کے لیے کچھ جگہیں مختص ہیں. جس طرح سے یہودی سینیگوگ میں جا کے عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہندو جو ہے وہ مندر میں جا کے عبادت کرتے ہیں، چرچ میں جا کے عیسائی عبادت کرتے ہیں، مسلمان مسجد میں جا کے جو ہے عبادت کرتا ہے. اور یہ موڈز آف ورشپ کہ جو دین اسلام میں وہ پھر ارکان اسلام ہیں، پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکات. اسی طرح تیسرا جو گوشہ ہے وہ ہے رسومات کا، یعنی ریچولز. اور یہ خوشی کے موقع پہ بھی کچھ رسومات ہوتی ہیں اور غمی کے موقع پہ بھی کچھ رسومات ہوتی ہیں، اور ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ رسومات آپ کو ملیں گے. جس طرح سے دین اسلام میں خوشی کا موقع ہے نکاح کا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اصل خوشی لڑکے کے ہاں ہے تو وہ دعوت ولیمہ کرے گا، اس خوشی کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرے گا. اسی طرح سے اگر کوئی پیدائش ہوتی ہے تو دین اسلام میں خوشی کا موقع کیا ہے، اس کو سیلیبریٹ کس طرح سے کرنا ہے، عقیقے کے ذریعے سے. اسی طرح سے اور دیگر مذاہب میں خوشی کے الگ رنگ ڈھنگ ہیں. غمی کے موقع پر مسلمان کیا کرے گا، وہ تجہیز و تکفین کرے گا، اور جو بھی میت ہے اس کو قبر میں زمین کے سپرد کر دے گا، دفنا دے گا. اسی طرح سے دیگر مذاہب میں ہندو جو ہے وہ چتا کو جو ہے وہ آگ لگا دیتے ہیں میت کو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تین سطح ہیں انفرادی گوشے سے متعلق، جو انسانی گوشہ ہے انفرادی سطح پر، عقائد، عبادات، رسومات. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کی اس میں بھی ہدایات موجود ہیں اور دیگر مذاہب بھی کچھ نہ کچھ تعلیمات رکھتا ہے. لیکن جیسے بات آئی ہے کہ یہ دین اسلام دیگر مذاہب سے اپنے آپ کو ممیز کس طرح سے کرتا ہے، وہ اجتماعی گوشے ہیں تین. اور یہ تین اجتماعی گوشے انسانی زندگی کی کیا ہیں، معاشرتی نظام، پھر اس سے اوپر معاشی نظام، پھر سب سے اوپر سیاسی نظام، یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. اور اس میں دین اسلام کی بڑی انقلابی تھیوریز ہیں، انقلابی نظریات ہیں. جس طرح سے معاشرتی نظام میں انقلابی نظریہ دین اسلام یہ پیش کرتا ہے میرے اور آپ کے سامنے کہ تمام انسان برابر ہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کا خالق وہ کون ہے، فقط ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. آل ہیومنز آر ایکول، کیونکہ اللہ وہ کریٹر ہے تمام انسانوں کا. کالے کو بھی اللہ نے بنایا، گورے کو بھی اللہ نے بنایا. تو یہ رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر دین اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں، تمام انسان بحیثیت انسان سب برابر ہیں. اسی طرح سے معاشی نظام میں جو ریولوشنری تھیوری ہے دین اسلام کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اللہ از دا ریئل اونر، کہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے اور بندے کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کے پاس امانت ہے، وہ ایسٹ نہیں ہے، اس کے لیے لائبلٹیز ہیں، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ریولوشنری تھیوری ہے دین اسلام کے اکنامک سسٹم کے حوالے سے، کہ کوئی سودی نظام کے ذریعے سے کسی کی خون پسینے کی کمائی کو ہڑپ نہیں کر سکتا. یہ سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ جو بھی نظام ہے اس کی جڑوں پر تیشہ چلایا ہے دین اسلام. اسی طرح سے جو ہائیسٹ لیول ہے اجتماعی نظام کا انسانی زندگی سے متعلق، وہ ہے پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام. سیاسی نظام سے کیا مراد ہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے امور جو ہے وہ چلیں گے، حاکم کون ہوگا، محکوم کون ہوگا، حکم دینے کا اختیار کس کو ہوگا، اور کون حکم کی تعمیل کرے گا، کیسے کرے گا. تو اسلامی ریاست میں حاکم کون ہے، ان الحکم الا للہ، دا ریئل سوورن از اللہ سبحانہ و تعالی. اور بندے کے پاس کیا ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس زمین پر، کہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جب انسان کو بنانے جا رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کیا فرمایا تھا، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنا وائس جرنٹ بنانے جا رہا ہوں۔ اور خلیفہ اور نائب کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے احکامات ایز اٹ از ریسیو کرے اور اسے من وان اللہ کی اس زمین پر جو ہے وہ نافذ کر دے، اپنی کوئی من مانی نہ ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ تین سطحیں ایک انسانی زندگی میں جو اجتماعی گوشے ہیں اس کے، اور اس اعتبار سے یہ دین اسلام کی جو بھی ریولوشنری تھیوریز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دیگر مذاہب میں یہ ریویلڈ جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ ان تین گوشوں میں نظر نہیں آتے اجتماعی زندگی سے متعلق۔ یہ واحد دین اسلام ہے کہ جو اتنی اہم تعلیمات ہے کہ جو اپنے اندر جو ہے وہ سمے ہوئے ہے اور پوری انسانیت کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ ہے دین، آپ یوں سمجھیں سادہ سے الفاظ میں کہ 3+3 یہ چھ چیزیں جمع ہو کر یہ دین بنتا ہے، پورا ایک نظام حیات بنتا ہے۔ عقائد، عبادات، رسومات، یہ انفرادی گوشے سے متعلق، اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ اجتماعی گوشے سے متعلق ہے۔ یہ کل چھ چیزیں مل کر جو ہے وہ دین بنتی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ دین کے معنی تو ہم نے سمجھے، اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلم یسلم مسلم، اسی سے مسلم بنتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے احکامات کے سامنے، سر تسلیم خم کرنا، ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، یہ ہے اصل میں اسلام کے اصل معنی۔ مسلم کون ہے؟ کہ جو ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، سجدہ ریز ہو جائے۔ لہذا پورا دین جو ان چھ گوشوں سے متعلق ہے، چھ مراحل پر مشتمل ہے، لہذا ان تمام مراحل میں اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس کے سامنے سرنڈر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، انہوں نے اس دین میں اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جبکہ پاس ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی نادانی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا دین اسلام میں۔ حصے بقرے دین کے کسی لا علمی کی بنیاد پر نہیں کیے گئے بلکہ علم آنے کے بعد جو ہے وہ حصے بقرے ہوئے دین اسلام کے، اور کسی نے کوئی جز دین کا لے لیا، کسی نے کوئی جز لے لیا۔ فرمایا کہ یہ حصے بقرے کیسے ہوئے دین اسلام کے، اور اس کو تقسیم کیسے کیا گیا، کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ضدم ضدہ، ارض ٹو ڈومینیٹ، کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات مانے، من دیگری تو دیگرے والی بات۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی مسئلے کے اختلافات آج ہمارے ہاں بھی افسوس کے ساتھ موجود ہیں، لہذا چن چن کے اختلافی مسائل جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک دوسرے پر پھر کفر کے فتوے ہیں، چند فروہی اختلافات کو جو ہے وہ دین بنا کر اور ایک دوسرے پر فتوے ہیں کہ جو کہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دین سے جو ہے وہ خارج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے مسلمان کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے کہ دوسروں کو کافر کے بجائے مسلمان بناؤ، لیکن ہم تلے بیٹھے ہیں کہ نہیں، ہم تو جو ہے وہ بس کسی کو بھی پکڑ کر اور اس کو کافر جو ہے وہ بنائیں گے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اہل کتاب میں بھی اختلاف ہوا ہے لا علمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم آنے کے بعد، اور ان کی بھی کیفیت کیا تھی کہ ضدم ضدہ، بس میری بات سنی جائے، مانی جائے، میں کسی اور کی بات نہیں مان سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، اس کے حکم کو نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد پھر حساب لینے والا ہے۔ یہ دین اسلام کی پوری ایک تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ باقی انگریز کا دور جب ہم پر وہ مسلط تھا تو اس میں بھی انسانی زندگی کے کچھ انفرادی گوشوں پر عمل کرنے کی اس نے اجازت دی تھی، یعنی جب انگریز ہم پر غالب تھا اور جبری وہ دور تھا، تو بہرحال یہ ہے کہ بعض دینی طبقات نے یہ بات کہی کہ کیوں ہم انگریز کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھائیں یا اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بغاوت کریں، یہ ہمارے جو بھی پرسنل افیئرز ہیں اس کی تو اجازت دیتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں روزے رکھنے کی اجازت دیتا ہے، تو کیوں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ہتھیار اٹھائے جائیں، کوئی کیوں جو ہے وہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے؟ تو بہرحال پھر اقبال نے اس موقع پر وہ جو شعر تھا بڑا پیارا، اس نے یہ کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو اسلام جو ہے وہ صرف انفرادی گوشوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے کہ کوئی اختیار دے اس میں کہ بھئی چلو نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ پورے چھ گوشوں کو دین اسلام ہے کہ جو کور کرتا ہے، اور اس میں پھر بندہ مومن کو جو ہے یہ آزادی ہو کہ وہ ان چھ گوشوں پر جو ہے وہ عمل کر سکے اللہ کے احکامات کے مطابق۔ فرمایا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر اے نبی وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کے لیے، یعنی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، اور کہ جس نے میری پیروی کی، یعنی میں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے احکامات کے حضور، اور جو بھی میری پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے۔ بقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب اور جو بھی امی ہیں، ان پڑھ، اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف، ان سے آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اسلام لائے، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، دیکھو اگر تم اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے روح گردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر اے نبی آپ پر تو بس پہنچا دینا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے، آپ پہنچائیے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اور یہاں پر بار بار ذہن میں یہ بات تازہ رکھیے گا کہ جب اہل کتاب کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، تو کبھی بھی یہود اور نصارہ نے، عیسائیوں نے تورات اور انجیل کو زبان سے انکار نہیں کیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، کبھی بھی ایسا نہیں طرز عمل آپ کو نظر آئے گا یہود و نصارہ کی طرف سے کہ وہ تورات اور انجیل کو زبان سے جو ہے وہ انکار کر دیں کہ ہم نہیں مانتے تورات، ہم نہیں مانتے انجیل، نہیں، بلکہ اصل ان کا مسئلہ کیا تھا کہ عمل سے جو ہے وہ جھٹلا رہے تھے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو۔ اور آج ہمارا المیہ بھی یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا حامل بنایا گیا، ہم زبان سے جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے قرآن، لیکن اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ قرآن کے احکامات کو کس کے ذریعے سے جھٹلا رہی، اپنے عمل کے ذریعے سے جھٹلا رہی۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ بلا شبہ کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ وتیرہ یہود کا رہا، پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور انہیں قتل کر دیتے ہیں کہ جو لوگ عدل کا حکم کرتے ہیں، عدل کا حکم دینے والے ہیں، ان کو بھی اس یعنی اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انتہائی طنزی انداز ہے کہ نبی آپ انہیں پھر ایسے بدبختوں کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ بشارت تو اچھی چیز کی دی جاتی، لیکن یہ ذرا طنزی انداز ہے کہ آپ انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال وہ ہت ہو گئے، اکارت چلے گئے، ضائع ہو گئے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی جو ہے وہ مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، تاکہ لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلے کرے، یعنی جو بھی اختلافات اہل کتاب کے درمیان ہیں یہ کتابیں اس لیے اللہ نے نازل کی کہ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، پھر ان کا ایک فریق ہے کہ جو اللہ کے اس احکامات سے پھر جاتا ہے، وہم موردون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، ان کا وتیرہ ہی یہ بن گیا کہ وہ اللہ کے احکامات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، اور یہ اس لیے ہے، یہ وتیرہ ان کا اعراض کرنے کا اس لیے بنا کہ ان کے اندر کچھ وشفل تھنکنگز ہیں کہ جو کہ پنپنے لگیں۔ کیا مطلب؟ امانی، خوشکن خواہشات، میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کے اندر یہ کیفیات ڈیولپ ہو گئی کہ ہم تو بڑے چہیتے ہیں، تالموت میں ان کا یہ عقیدہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جینٹائلز گویمز، کہ ہم ہیں بڑے چنیدہ اور خاص لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جنت تو ہمارے لیے بنی اور باقی سارے جو غیر یہودی ہیں وہ تو گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، جیسا چاہیں ہم ان کے ساتھ سلوک کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وشفل تھنکنگز یہود کے اندر بھی آئیں، ہمارے اندر بھی آئیں۔ جب بھی آسمان سے پتال پر امتیں آتی ہیں شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر اور پہلو تہی برتنے کی وجہ سے، تو پھر وہ گرتے گرتے کچھ سہارے وہ تلاش کرتی ہیں، خوشکن خواہشات ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہود کی خوشکن خواہشات کا تذکرہ دوبارہ سے آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا، قالو، کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ بڑی جرت والی بات ہے، یعنی ایک بندہ مومن کی تو آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ اگر تو یہ کہا جائے کہ میں بس گنتی کے چند دن ڈالا جاؤں گا اور بس بالآخر میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، جس طرح سے آج بھی بڑے، یعنی ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں نا، کلمہ تو پڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، تو بہرحال کچھ دن ہم جہنم میں رہ کے اپنی سزا بھگت کے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ صحیح روایت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک نافرمان اللہ کا بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اپنی سزا جہنم میں بھگت کے بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس حدیث کو اس کا غلط مفہوم اس اعتبار سے لیتے ہیں کہ پھر کھلی چھوٹ مل جاتی کہ بھائی ہم جو چاہے کرتے پھریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بالآخر ہمیں جنت میں جانا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے یہ کیفیت جو ہے وہ دل میں ہم ذرا بٹھائیں اپنی، کہ وہ دنیاوی آگ کہ جو کہ آج ہماری بنائی ہوئی آگ ہے، ماچس کی تیلی کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن کتنی جرت والا یہ جملہ ہے کہ ہم چلے تو جائیں گے نا پھر جنت میں جہنم کی آگ میں جل کر، تو وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ تو آج ہمیں اپنی آگ برداشت نہیں ہو رہی تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ وہ کیسے برداشت ہوگی؟ وہ تو ہمیں یہ تیاری اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے براہ راست اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرماتے، اللہ تعالی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالی چند دن ہمیں رکھے گا جہنم میں اور پھر یہ کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اللہ کا تبصرہ سنیے کہ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی دین کے بارے میں وہ دھوکے میں ڈال دیے گئے۔ ماں کانو یفترون، کس نے انہیں دھوکے میں ڈالا؟ اس نے کہ جو کہ وہ گھڑتے تھے، جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن قیامت کے دن جمع کریں گے کہ جس دن کے ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو پورا پورا جو ہے وہ مل جائے گا وہ کہ جو اس نے کمایا، ہم اسے پورا پورا بدلہ دیں گے جو بھی وہ کما کر لائے گا۔ نیک اعمال کمائے گا اس کا جزا ہے اور برے اعمال کی سزا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس سے بڑی محبت تھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جا رہا ہے قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، اے بادشاہت کے مالک، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنی سلطنت میں سے کچھ جو ہے وہ عطا فرما دے، جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت کو اختیارات کو جو ہے وہ چھیل لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، اس کو برباد کر دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ بہت اہم فلسفہ ہے، یعنی آج انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی مصیبت سے مجھے دوچار کر دیا گیا اور میرے لیے تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ جو اوپر طاری ہو گئی، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اس تکلیف میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور یہ پتا کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, ہمارا خالق ہے, کہ میرے بندے کو کس وقت کس شے کی ضرورت ہے, کس طرح سے میں اس کے اندر سے جو بھی دنیاوی میل ہے اس کو نکالنا ہے تو مجھے اسے ذرا آزمانا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی اعلیٰ رتبہ دینا چاہتا ہے, کوئی مقام دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت درکار ہے اور بندہ محنت نہیں کرتا تو اللہ اسے بیمار کر دیتے ہیں, اور اگر وہ بیماری میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے نتیجے میں اسے اس کے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں کہ جس پر وہ اس کو پہنچانا چاہتا تھا. تو یہ بیماری بھی کیا ہے, اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. یہ عقیدہ ہو تو واقعتاً ایک باوقار شخصیت ہے کہ جو وجود میں آتی ہے. فرمایا انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, وہ بے جان سے جاندار کو نکال دیتا ہے اور جاندار سے بے جان کو نکال دیتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال کیا ہے, ایک بے جان شے ہے انڈا اور اس میں سے ایک جاندار مرغی ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتا ہے, اسی طرح سے جاندار مرغی میں سے ایک بے جان شے انڈا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ برآمد کر دیتا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے, بہت ساری مثالیں اور دی جا سکتی ہیں. ایک بہت اہم مثال کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایک مردہ قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کر دیا. ایک مردہ قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ قوم ہے کہ جو برآمد کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صورت میں. لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ وہ مردے کو زندہ یعنی بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان جو ہے وہ نکال دیتا ہے. اور فرمایا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور جسے چاہے بے حساب رزق ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے بڑی اہم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ سمجھتا ہو, سب کچھ مانتا ہو, کہ کل اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اسی کے ہاتھ میں خیر ہے, تو پھر یہ ہے کہ اب اس دنیا کی زندگی میں اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس کا تعلق دشمنان اسلام سے, اللہ کے دشمنوں سے وہ کیا ہوتا ہے, اپنے بھائیوں سے اس کا کردار وہ کیا ہوتا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 14 سال پہلے ہمارے سامنے بات رکھ رہے ہیں. اور یہ تکرار کے ساتھ ایک دفعہ نہیں, قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ یہ موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں آئینہ دکھایا ہے. اور یہ آیتیں, اس جیسی آیتیں پڑھ کر آپ بھی یہ محسوس کریں گے کہ واقعتاً 9/11 کے بعد جو ہم نے کیا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, یہ تو بالکل ہماری پکچر ہے, یہ ہمیں آئینہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھا رہا ہے. یہ تو آیتیں ہم سے کلام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مومن نہ بنائے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو بھی اہل ایمان ہیں وہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی ایسا کرے گا, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, تو پھر اس کا اللہ تعالی سے پھر کوئی تعلق نہیں, وہ اپنا تعلق پھر اللہ سے جدا سمجھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جرم آج 9/11 کے بعد ہم نے کیا ہے, مملکت خداداد پاکستان, اور خاص طور پر جو ہمارا جرنیل کس طرح سے ایک حکم سے بتاشی کی طرح بیٹھا اور اپنی سردیں ہیں کہ جو کہ دشمن قوم کے لیے بچھا دیں, اپنے بھائیوں کی خون کی ہولی کھیلنے کے لیے 5000 سے زائد پروازیں ہیں کہ جو ہماری زمین سے یہاں سے اڑی ہیں اور ڈیزی کٹر ہمارے بھائیوں پر جو ہے وہ برسائے, اور اس نے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو کہ نہیں ہو, یہ بس ایک چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرو, تو ہم پھر اس کے ساتھ ہوئے اور سارے اس کے جتنی بھی ڈیمانڈز تھیں ہم نے اس کو قبول کیا, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اگر ہم ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو ہمیں یہ تورا بورا بنا دیں گے, ہمیں یعنی پہاڑوں کی یعنی پتھروں کی زندگی میں دوبارہ سے جو ہے وہ لے جائیں گے. لیکن پھر ہوا کیا, اس کے بعد ہم واقعتاً تورا بورا بنے, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کی خون کی ہولی کھیلی, اور اتنا سجدہ ریز ہو جانے کے باوجود ان لوگوں نے ہمیں عزت کیا دی, ہم بہت جلدی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 9/11 کے بعد ساری باتیں ہم نے مانی, اور اس کے بعد پھر امریکہ نے واشنگٹن پوسٹ میں پاکستان کو کتا بنا کر دکھایا, یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو, کتا بنا کے دکھایا. یہ عزت ہے کہ جو کہ انہوں نے ہماری کی ہے. تو یہ عزت جو ہے وہ نہ آئی ایم ایف کے پاس ہے, نہ یورپ کے پاس ہے, نہ امریکہ کے پاس, جس کی تلاش میں ہم ان کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں اور کس طرح سے وحیات کام آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کر رہے ہیں, انہیں کے اشاروں پر کر رہے ہیں. انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمارے خلاف جو وہ کھڑا ہو جائے. ہم جو چاہیں آزادی اظہار خیال کے طور پر ہم کچھ کرتے رہیں, لیکن کوئی ہمارے مد مقابل کوئی بات کہنے والا نہ ہو. لہٰذا یہ ہے کہ جو کھڑا ہو جائے تو آپ ان کو جیلوں میں بھر دیں, آپ ڈائریکٹ فائر کر کے ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے مسلمان بھائیوں کو. یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا. یعنی حد ہوتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں, یعنی ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے بھی بات کی جا سکتی ہے, کچھ مذاکرات کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے, اور دیگر ذرائع بھی ہیں مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جو بھی وہ غلط کیا ہے اس کو ہم غلط کہیں گے, املاک کو نقصان پہنچانا بالکل غلط کام ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی حد ہوتی ہے کہ بغیر, یعنی آپ پوری تحریر لکھوا رہے ہیں اور جو ہے وہ مذاکرات ان سے کر رہے ہیں, ان سے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم سفیر کو جو ہے وہ باہر نکال دیں گے, لیکن یہ ہے کہ پھر وعدے پورے کرنے کے بجائے اور وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزار دیتے ہیں اور کوئی عمل اور پیش قدمی آگے نہیں کرتے, اور اسٹریٹ فائر کر کے جو ہے اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ ختم کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے حکمرانوں کو. یہ بہرحال یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ لال مسجد والی کیفیت ہے کہ جو دوبارہ اب ہمارے یہ حکمران اس کو اس یعنی جو کیفیت پہلے ہو چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر تو بات اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر, اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ مجھ سے نہیں. الا ان تتقوا منہم تقاہ, ہاں سوائے اس کے کہ تم ان سے جو ہے وہ بچاؤ کا معاملہ کرو. یہ ایک سچویشن ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایکسپشن دی ہے, استثنا دی ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے تم کلمہ کفر جو ہے وہ کہہ سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی مسلمان امت کا جو ہے وہ سودا کر دو اور کافروں سے کہو کہ بھئی یہ پوری امت سامنے کھڑی ہے, میری جان چھوڑ دو, ان کی جانیں جو ہے وہ لے لو. یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر, بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کی اجازت دی جا رہی ہے, لیکن مسلمان کی کوس پر نہیں, اسلام کی کوس پر نہیں. تو فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تو تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے. یہ آئی ایم ایف امریکہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا اگر تم واقعتاً ان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آؤ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے. قل, اے نبی آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ, کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا یہ ہے کہ اسے ظاہر کرو. یا علم اللہ, اللہ تو اسے جانتا ہے, اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں. وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے, جو کچھ کے زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ و تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ, اور جس دن ہر شخص, یعنی قیامت کے دن ہر شخص موجود پائے گا کہ جو اس نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں دیکھ لے گا. جس طرح سے آخری صورتوں میں وہ الفاظ ہم پڑھتے آئے تھے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, جس کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھے گا. لہٰذا یہ کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر شخص پائے گا کہ جو اس نے یہاں نیکی کی ہوگی. اور فرمایا کہ وما عملت من سوء, اور جو اس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے گا, وہاں پر موجود پائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا, اور وہ کافر جو ہے وہ اس روز آرزو کرے گا, اس کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش اس برائی اور ان گناہوں اور اس کے درمیان دور کا جو ہے وہ فاصلہ ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے کہ جو یہاں پر تم اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو تم اپنی سزا روز قیامت بھگتو گے, واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر انتہائی شفقت کرنے والا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے گناہوں کے سبب اس کا جو بھی عذاب ہے وہ مول لو اور اس کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، وہ تو تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم اس زمین پر اس کے بندے بن کر رہو۔ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے اتباع رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کا عملی ثبوت کیا ہے۔ قل، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اتباع رسول سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں دو اصطلاحات ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اللہ کے لیے اطاعت اور محبت، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو وہ بنتی ہے عبادت۔ اسی طرح سے یہ اطاعت اور محبت، یہ اللہ کے رسول کے لیے اگر جمع ہوں گی تو اس کے لیے پھر اصطلاح ہوتی ہے اتباع۔ اچھا، اطاعت کے لفظ میں حکم کا انتظار ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دے دیا، اب تو ماننا ہی ماننا ہے ان کے ماننے والوں کو، امتیوں کو۔ تو اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ حکم کا انتظار ہوتا ہے، حکم آتا ہے اور فوراً تعمیل اس کی ہوتی۔ لیکن جو اتباع ہے، اس میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ ایک محبوب کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی ہر ادا کو اپنانے کی، جو ہے وہ ایک محبت کرنے والا وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ہر ادا سے وہ محبت کرے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے۔ لہٰذا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے اور آپ کی اتباع کے حوالے سے کئی مثالیں ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں پائے جاتی ہیں۔ یعنی جہاں جہاں آپ اندازہ کیجئے کہ رفع حاجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران فرمایا، تو صحابہ کرام اس اتباع میں اسی جگہ پر بیٹھ کر رفع حاجت جو ہے وہ فرماتے تھے۔ یعنی یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اور اتباع کے معنی کیا ہیں؟ کہ دیکھا جائے کہ جو بھی محبوب ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ہماری تو آئیڈیل کون ہے؟ ہر لحاظ سے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اتباع کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی آئیڈیل ہے، اس کی زندگی کہاں کھپی ہے، کہاں لگی ہے، کن کاموں میں لگی۔ اس کی زندگی میں بہت سارے امور تھے کہ جو کہ روٹین میں وہ اللہ کے رسول فرماتے تھے۔ مسواک کرنا ایک بہت بڑی سنت ہے، بہت ہی محبوب سنت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ خود مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ مومن اور جو امتی ہے اللہ کے رسول کا، اس کے ایمان کی کیا تعریف آپ کریں گے کہ غزوہ احزاب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے گزر رہے ہیں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کے دوران، احد کے مقام پر آپ کے دندان مبارک شہید کیے جا رہے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو رہا ہے، آپ بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، لیکن اسی وقت ایک امتی مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ مسواک کر رہا ہو۔ تو بہرحال مسواک کی سنت اپنی جگہ بڑی محبوب سنت ہے، لیکن آپ مجھے یہاں پر بتائیے کہ اس اللہ کے رسول کی محبت میں جو سرشار ایک بندہ ہے اور گھر میں بیٹھ کر اس وقت وہ مسواک کر رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول میدان جنگ میں اور دشمن کی اذیت وہ برداشت کر رہے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول کے اس محبوب کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کا دست و بازو بننا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ محبت کی کیا تعریف کی جائے گی؟ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں اتباع رسول میں کہ دو کام ایسے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ظہور نبوت سے لے کر اور آخری سانس تک مستقل کیے ہیں، مستقل۔ بعض دیگر جو بھی سنتیں اس میں تو اختلاف پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی بھی مکتب فکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ پہلی سنت ظہور نبوت کے بعد سے لے کر آخری سانس تک آپ نے دعوت دین یہ کام ہے کہ جو کہ کیا، یہ فرض کے درجے میں آج ہمارے کاندھوں پر ہے۔ پھر دوسری سنت اقامت دین کی سنت ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر امتی کی ہے، ہر اس شخص کی ہے کہ جس نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا. یہ ہے اتباع رسول، یہ ہیں وہ بڑی بڑی سنتیں اللہ کے رسول کی کہ جو آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار، ہم خوشبوئیں لگانے کے لیے تیار، ہمیں کھانے کے بعد میٹھا کی سنت، میٹھے کی سنت اچھی طرح یاد ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے بھی تو کیے، یہ سنت کبھی یاد ہے؟ اور وہ فاقے کس عظیم مشن میں جو ہے وہ آپ نے اس سے دوچار ہوئے؟ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصوری، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ درخت کے پتے کھا کھا کر جو ہے وہ گزارا کیا جا رہا ہے، پتے بھی ختم ہو گئے، تو اب چمڑے ابال کر جو ہے وہ پانی حلق میں ڈالا جا رہا ہے بچوں کو. یہ 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان نے شیب ابی طالب میں، یہ 3 سال ہیں کہ جو کہ اس کیفیت میں گزارے ہیں. یہ سنت ہمیں یاد نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی خاطر 359 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے ہیں کہ جو کہ پیش کیے، 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے، لیکن یہ سنتیں ہمیں یاد نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے محبت کا یہ عملی ثبوت ہے کہ فتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. بڑی پیاری کتاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، حب رسول اور اس کے تقاضے، مکتبے سے ضرور حاصل کریں. اس زمن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت مزید اس کتابچے میں آپ کو مل جائے گی. فرمایا قل، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اطیع اللہ والرسول، دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اتباع کے بعد اب اطاعت کا بھی حکم آ گیا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم اس اطاعت سے پھر جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یہاں پر الحمدللہ سورہ آل عمران کا جو پہلا حصہ ہے 10 رکوعوں پر مشتمل، اس کا بھی پہلا حصہ ابتدائی 32 آیات وہ مکمل ہو گئیں کہ جس میں تمہیدی گفتگو اور چند اہم مضامین ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 33 سے، اور اس میں عیسائیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور نجران سے ایک وفد آیا تھا سن 9 ہجری میں، 60 افراد پر مشتمل عیسائیوں کا، اور انہوں نے مناظرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو لہٰذا اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان پر. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں پر آپ دیکھیں گے ابتدا میں حضرت مریم سلام علیہ کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرما رہے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کی عظمت ہے سب سے پہلے کہ جو بتائی جا رہی ہے. اور یہ آل عمران، یہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا معزز گھرانہ جو ہے وہ گزرا ہے. یعنی تاریخ میں بنی اسرائیل کے 2 ہی عمران گزرے ہیں، یعنی ایک عمران موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، اور ایک عمران کے جو والد تھے مریم سلام علیہ کے. لہٰذا یہ آل عمران یعنی عمران کے گھر والے، ان کو یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، اور آل ابراہیم کو بھی علیہ السلام، اور آل عمران کو بھی جہان والوں پر. ذریتم بعدہا من بعد، وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اس کے بعد مریم سلام علیہا کی عظمت کا بیان. اس قالت امرأت عمران، اور یاد کرو کہ جب مریم سلام علیہا کے والد یعنی عمران، ان کی زوجہ نے یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب، بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے محررا، سب سے آزاد کرتے ہوئے یعنی وف کرتے ہوئے تیرے لیے. یعنی مریم سلام علیہا کی جو والدہ تھیں، انہوں نے جو ہے یہ منت مانی نظر مانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نظر ہو سکتی ہے. لہٰذا نظر مانی کہ جو بھی بچہ میرے رحم مادر میں ہے جیسے وہ پیدا ہوگا تو میں دین کی خدمت کے لیے اللہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اچھا ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تو وہ دین کے لیے جو ہے وہ آگے کام آئے گا اور میں اس کو وقف کر دوں گی. لیکن بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم سلام علیہا کی بچی کی پیدائش ہے کہ جو کہ فرمائی فتقبل منی, تو والدہ کہتی ہیں کہ اللہ تو بس مجھ سے قبول فرما لے جو بھی میں نے نظر مانی ہے اور جو میں نے ارادہ کیا ہے بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کرنے کے حوالے سے, تو اسے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتھا, سو جب انہوں نے بچی کو جنم دیا مریم سلام علیہا کی پیدائش ہوئی, قالت ربی انی وضعتھا انثا, تو انہوں نے رب کائنات کے حضور عرض کی کہ اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا, تو نے مجھے ایک لڑکی عطا فرما دی, میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ بچہ ہوگا تو وہ تیرے لیے وقف کر دوں گی. تو اب دیکھیے اللہ کا تبصرہ سنیے, فرمایا کہ واللہ عالم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنم دیا ہے, اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے پیدا کیا ہے. ولیس الذکر کالانثی, اور کہاں ہو سکتا ہے لڑکا اس لڑکی جیسا. وانی سمیتھا مریم, اور والدہ فرما رہی ہیں کہ اللہ اب یہ بچی میرے ہاں پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام مریم سلام علیہا رکھا ہے. وانی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ اب تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردوس سے. فتقبلها ربها بقبول حسن, تو اس کو یعنی بچی کو اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا. وانبتها نباتا حسنا, اور اس کی اچھی طرح سے ان کو پروان چڑھایا. وکفلها زکریا, اور بچی کو سپرد کر دیا زیر کفالت یعنی کر دیا زکریا علیہ السلام کے. یہ زکریا علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے اور مریم سلام علیہا کے یہ رشتے میں خالو تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, اور جب بھی زکریا علیہ السلام مریم سلام علیہا کے پاس حجرے میں داخل ہوتے تھے کہ جہاں پر آپ کی رہائش تھی مریم سلام علیہا کی, ایک کمرہ ایک حجرہ, اس میں جب بھی زکریا علیہ السلام آتے تھے, وجدہ اندہا رزقا, تو ان کے پاس آپ بے موسمی پھل پاتے تھے. یعنی ایک ترجمہ رزق کا یہ بھی کیا گیا کہ بے موسمی پھل, یعنی ایسے پھل کہ جن کا موسم نہیں ہوتا تھا, لیکن جب بھی مریم سلام علیہا کے پاس زکریا علیہ السلام آتے تھے تو وہ بے موسمی پھل وہاں پر پاتے تھے. اسی طرح ایک ترجمہ رزق کا یہ بھی کیا گیا کہ علم و حکمت کے موتی مریم سلام علیہا کے پاس سے آپ کی گفتگو میں پاتے تھے. واللہ عالم. قال یا مریم انا لکی حاضہ, تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم یہ بے موسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں. قالت ہوا من عند اللہ, تو مریم سلام علیہا نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے, وہ موسموں کا پابند نہیں ہے, وہ تو بے موسم میں بھی جو ہے وہ پھل جو ہے وہ عطا فرمانے پر قادر ہے. اب جب یہ پورا نقشہ دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ تو اسباب کا پابند نہیں ہے اور یہ بے موسم میں بھی پھل عطا فرما رہا ہے, تو ایک دم اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک التجا فرمائی. اب وہ التجا کیا تھی, بچہ کوئی نہیں تھا, آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی, اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ بھوڑے ہو گئے تھے, بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی تھی. لہٰذا ایک خواہش دل میں ابھری کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے بے موسمی پھل عطا فرمانے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمانے پر بھی قادر ہے. اللہ اسباب کا پابند تو نہیں ہے, بچے کی پیدائش میں سارے اسباب بڑھاپے کی وجہ سے چاہے ختم ہو گئے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما سکتا ہے. تو اسی وقت جو ہے وہ دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, ہاتھ جوڑ دیے. ہنالک دعا زکریا ربا, اور وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی. قال, اور اس طرح سے آپ نے دعا کی کہ ربی حب لی من لدنک ذریتا طیبہ, کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا عطا فرما یا بیٹی عطا فرما, نہیں, جو بھی عطا فرما تو نے عطا فرمانا ہے, تیری طرف سے ہوگا جو بھی ہوگا چاہے بیٹا یا بیٹی, لیکن جو بھی ہو وہ پاکیزہ اولاد ہو, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ پاکیزہ اولاد کی نعمت جو ہے وہ نصیب فرمائے. انک سمیع الدعا, اور اے اللہ تو بے شک تو دعا سننے والا ہے. فنادت الملائکہ, تو انہیں یعنی زکریا علیہ السلام کو آواز دی فرشتوں نے. کب آواز دی؟ وہو قائم یصلی فی المحراب, کہ جبکہ وہ محراب یعنی حجرے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, فرشتوں نے کہا زکریا علیہ السلام سے کہ اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ, جو کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اور وسیدا وحصورا, اور وہ سردار بھی ہوں گے, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے. ونبیا من الصالحین, اور وہ نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے. اب اچانک ایک دم سے یہ خوشخبری ملی ہے, حالانکہ دعا خود فرمائی تھی بچے کی, لیکن جیسے ہی اللہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے یہ نبی سنائی, خوشخبری سنائی, تو اب اس خوشخبری کو کنفرم کر رہے ہیں, ری ایشور کر رہے ہیں. جس طرح سے ایک یعنی ایک کیفیت اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ جب اچانک وہ خوشخبری کہ جو انسان مانگ رہا ہو اس کے سامنے وہ آ جائے وہ چیز, تو ایک دم سے اس کے اندر ایک حیرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ حیرت جو ہے وہ ایشور ری ایشور کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ واقعی کیا ایسا ہے, یہ نعمت مجھے مل گئی. تو یہاں پر بھی یہاں آپ کیفیت دیکھیں زکریا علیہ السلام کی. قال ربی انا یکون لی غلام, انہوں نے فرمایا کہ میرے رب لڑکا میرے ہاں کیسے ہوگا. وقت بلغنی الکبر, جبکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامرأتی آخر, اور میری جو بھی زوجہ ہیں وہ بھی بانج ہو چکی ہیں. یعنی اب اس خوشخبری کو ری ایشور کر رہے ہیں, ریکنفرم کر رہے ہیں. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں رد کس کا ہو رہا ہے. رد اصل میں کیا جا رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسائیوں کا. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے, کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا, خدا کا بیٹا بنا لیا. تو ان کے سامنے ابتدان یحییٰ علیہ السلام کی مثال رکھی جا رہی ہے کہ بھائی یحییٰ علیہ السلام بھی موزانہ طور پر پیدا ہوئے, کہ دونوں جو ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے, بیوی بانج ہو گئی تھی, تو موزانہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زوجہ کی اصلاح فرمائی اور وہ قابل ہو گئیں بچے کی پیدائش کے حوالے سے. تو لہٰذا اگر موزانہ پیدائش کسی کو خدا بنا دیتی ہے یا خدا کا بیٹا بنا دیتی ہے, تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بناؤ. تو لہٰذا یہاں عیسائیوں کا رد ہے کہ جو کہ یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. قال رب اجعل لی آیا, زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کہ واقعتاً یہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام, تو اللہ نے فرمایا کہ زکریا آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ ٹھیک 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو گویائی کی قوت ہے وہ آپ سے 3 دن کے لیے سلب کرے گا, اور یہی نشانی ہوگی کہ آپ کے ہاں اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. اللہ رمزا, ہاں اشاروں کنایوں سے آپ بات کر سکتے ہیں. بس کو رب کا کثیرہ, اور آپ کی یہ کیجئے کہ آپ اپنے رب کو کثرت کے ساتھ اب اس کا ذکر کیجئے, اس کو یاد کیجئے. وسبح بالعشی والابکار, اور صبح و شام اس کی تسبیح فرمائیے. واذ قالت الملائکۃ یا مریم, اب مریم علیہ السلام علیہا کی عظمت کا بیان آ رہا ہے کہ جب فرشتوں نے فرمایا کہ اے مریم سلام علیہا ان اللہ استفا کی, بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. وہ طاہر کی, اور آپ کو پاک کیا ہے. وہ استفا کی علی نساء العالمین, اور آپ کو تمام جہان والوں کی عورتوں پر عظمت دی ہے, آپ کو برگزیدہ فرمایا ہے. یہ شان تھی مریم سلام علیہا کی. اور یہ جو فرمایا کہ آپ کو پاک کیا, مطلب کیا ہے کہ یہ یہود نے ولد الزنا کا الزام لگایا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کی پیدائش پر, جب آپ بن باپ کے پیدا ہوئے, اور تہمت لگائی تھی مریم سلام علیہا پر. لہٰذا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس تہمت سے آپ کو پاک کیا, اور تمام برگزیدہ یعنی عورتوں پر آپ کو برگزیدہ کیا, آپ کو چن لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یا مریم قنوتی لربک, اے مریم سلام علیہا اب آپ کیا کیجئے, آپ اپنے رب کی فرما برداری اختیار کیجئے. وسجدی, اور سجدہ کیجئے. ورکعی مع الراکعین, اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیجئے. اب ذرا خطاب کا رخ پھیرا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اور یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی, کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی آپ کو پہلے یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں، وحی کے ذریعے سے ہم ان چیزوں سے آپ کو مطلع کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے کہ جب وہ قرآ ڈال رہے تھے، اپنے قلم ڈال رہے تھے دریا میں. یعنی یہ مریم سلام علیہا کے حوالے سے قرآن دازی ہوئی تھی کہ کون ان کی کفالت کرے گا، کیونکہ بڑا معزز گرانہ تھا آل عمران، اور وہاں بچی پیدا ہوئی تو سب کی چاہت یہ تھی کہ ہم ان کی جو ہے وہ پرورش کریں. تو لہٰذا پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ قرآن دازی کی جائے، اور وہاں یہ طریقہ تھا قرآن دازی کا کہ اپنے اپنے جو بھی قلم تھے وہ دریا میں ڈالے جاتے تھے، اور جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے مخالف سے بہنا شروع ہو جاتا تھا تو اس کے نام وہ قرآن نکلتا تھا. اور یہ قرآن نکلا مریم سلام علیہا کی کفالت کے حوالے سے کس کے حق میں؟ زکریا علیہ السلام کے حق میں. ایہم یکفل مریم، یہ قرآن ڈال رہے تھے، آپ اس وقت موجود نہ تھے، اس لیے ڈال رہے تھے کہ کون مریم سلام علیہا کی پرورش کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے کہ جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے. اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم سلام علیہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام و سلام علیہا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جو بچے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بڑے صاحب عزت ہوں گے، با آبرو ہوں گے، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے. ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور وہ لوگوں سے پنگوڑے میں یعنی گہوارے میں، بچپنے میں اور پختہ عمر میں جو ہے وہ باتیں کریں گے. اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی بن باپ کے موزانہ طور پر، تو قرآن مچا دیا، الزامات جو ہے وہ دھرنا شروع ہو گئے وہاں لوگ یہود کے، بھئی یہ تو معاذ اللہ مریم سلام علیہا جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، ایک بچے کو اٹھا کر لے آئیں. تو مریم سلام علیہا نے بچے کی طرح اشارہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے لوگوں سے جو ہے وہ کلام کیا اور ان کی تصحیح کی کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی صورتوں میں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا، بچپنے میں انہوں نے اس طرح سے کلام کیا کہ جیسے کہ بڑے جو ہے وہ کرتے ہیں. اور دوسری نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ پختہ عمر میں بھی باتیں کریں گے. یہ اصل میں پیشن گوئی ہے، کیونکہ پختہ عمر سے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہو گیا تھا؟ رفع آسمانی ہو گیا تھا. تو لہٰذا آپ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور آپ آئیں گے اب نبی کی حیثیت میں نہیں، آپ نبی تو ہیں لیکن اب نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. آخری نبی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ دجال کو جو ہے وہ آپ ختم کریں گے، عیسائیت کے جو غلط عقائد ہیں اس کی تصحیح کریں گے، ایک ایک یہودی کو جو ہے وہ جہنم حاصل کریں گے. تو یہ قرب قیامت یہ معاملات ہونے ہیں. تو بہرحال یہاں پر یہ ایک اشارہ دے دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں بچپن میں بھی باتیں کریں گے موزانہ طور پر، وہاں پختہ عمر میں بھی باتیں کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ، تو اب مریم سلام علیہا نے جب یہ خوشخبری سنی بچے کی پیدائش کے حوالے سے کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، تو انہوں نے ذرا تعجب سے پوچھا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو اس نے اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرن، اور جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو بس وہ اتنا کہتا ہے اس سے کہ ہو جا، تو وہ شے جو ہے وہ ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اس کو سکھائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، کتاب بھی، والتورات والانجیل، یعنی تورات اور انجیل اس کے احکامات. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف. یہاں انڈر لائن کیجئے گا، نوٹ فرمائیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے یہ تمام انسانوں کی طرف نہیں تھی، یہ فقط کس کی طرف تھی؟ اپنی قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف۔ قرآن اس بات پر مہر ثبت کر رہا ہے۔ یہ تو اصل میں گڑبڑ کی ہے 300 برس بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آ کے سینٹ پال نے، سینٹ پال نے آ کر یہ پٹی پڑھائی کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ہے یہ صرف بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کی طرف ہے۔ اور پھر آ کے اس نے عیسائی مذہب میں گڑبڑ یہ کی کہ پورا مذہب اس کو تلپٹ کیا اور شرع احکامات کو بالکل جو ہے وہ ساقط کیا کہ بھئی یہ گلٹی کانشس انسان ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ شریعت کو جو ہے وہ بالکل ساقط کر دیا اور عیسائی مذہب کو بالکل عملی اعتبار سے ختم کر دیا۔ تو فرمایا کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیت من ربکم، کہ میں اب دیکھیں منظر بدل گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں اور وہ ان کی زبانی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے معجزات دیے۔ میں تمہاری طرف نشانی کے ساتھ آیا ہوں، میں رب کن تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندی کی جیسی شکل بناتا ہوں، فانفخ فی، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرم باذن اللہ، تو وہ اڑنے والا ہو جاتا ہے، وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ باذن اللہ کے الفاظ پر غور کیجئے گا، یعنی مادہ پرستی کیا ہوتی ہے کہ بھئی میری صلاحیت، میرا کمال۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں میرا کمال کوئی نہیں، میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ ہو جاتا ہے اڑنے والا، لیکن کس کے حکم سے؟ اصل کار فرما کون ہے پیچھے؟ مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ابری الاکمہ والابرص، اور میں مادر زاد اندھے اور کوڑی کے مرض کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ اوہی الموت باذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ وہ انبئکم بما تاکلون، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور تم اپنے گھروں میں کیا کیا کچھ ذخیرہ کرتے ہو، یہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیت لکم، اور بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتا ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اپنے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں کہ جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر حرام کی گئیں حلال چیزیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ وہ چیزیں کہ جو تم پر حرام کر دی گئی تھی میں تم پر حلال کروں۔ وجئتکم بآیت من ربکم، اور تمہارے پاس ایک معجزے کے ساتھ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، فاتقوا اللہ، تو پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتیون، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ یعنی اصل اطاعت تو ہے اللہ کی، لیکن اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندے زمین پر اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ بذریعہ اس کے نائب، اور اللہ کے نائب کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی زمین پر اس کے رسول ہوا کرتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ کی اطاعت کے بعد اپنی اطاعت کا بھی تقاضا کرتے تھے اپنی قوم سے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے بالکل سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسی منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا اپنی قوم کی طرف سے کفر کو، کیا مطلب؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے علماء پر آ کے بڑی نکیر فرمائی اور ان سے فرمایا، یہود کے علماء سے، کہ تم فتویٰ فروشی کرتے ہو اور تمہاری مثال تو ان قبروں کی مانند ہے کہ جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کی سوا کچھ نہیں ہے، بس باہر سے جو ہے وہ قلعی اور رنگ و روغن کر دیا گیا، بڑے جبے کبے میں ہوتے ہو لیکن اصل حقیقت تمہاری کچھ نہیں ہے، تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہو، بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ تم نگلے ہوئے ہو، حرام خوریاں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارا فوکس ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے علماء پر نکیر فرمائی۔ پھر یہود کے علماء نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام معجزات پیش کرتے ہیں یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ جادو ہے، اور جادو دین اسلام میں کفر ہے۔ کفر کر کے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا کیا ہے دین اسلام میں؟ وہ قتل ہے، اسے صلیب دی جائے۔ تو لہٰذا یہود نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی، اور یہ وہ یعنی محسوس کیا کفر عیسیٰ علیہ السلام نے, تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جو ہے وہ فرمایا, کیا عمل کیا. فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کو, قال من انصاری الی اللہ, تو انہوں نے فرمایا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. یہ ہر انقلابی جد و جہد کہ جو کہ ایک دینی فریضے کے طور پر ہمارے کاندھے پر ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنے کی کوشش, اور اس کے لیے پارٹ اینڈ پارسل لازم ملزوم ایک اجتماعیت ہے. تو اجتماعیت کیسے وجود میں آئے گی, اس کے لیے یہاں مسنون طریقہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, کہ جس کو بھی یہ احساس ہوا واقعتاً کہ یہ کام ہے فریضے کے درجے پر ہے اور وہ اس کام کو سمجھتا ہے, وہ انسان کھڑا ہوگا, لوگوں کو جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. یعنی یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کا عدل نظام قائم کرنا یہ اللہ کا دین, اور یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. تو کون اس دین کی اقامت کے لیے میرا مددگار ہوگا, کون اس اجتماعیت سے جو ہے وہ جڑے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے کہا, یہ حواری کی اصطلاح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں اور ماننے والوں کے لیے آتی ہے, تو انہوں نے کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. یعنی ہم آپ کے ساتھ شامل تو ہو رہے ہیں, لیکن ہم کس کام کے لیے شامل ہو رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد, کہ جب وہ مغلوب ہو تو اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. آمنا باللہ, اور ہم ایمان لائے اللہ پر, واشہد بأننا مسلمون, اور تو گواہ رہے کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور ہم اسی کے تابے دار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت, اور اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے کہ جو تو نے نازل کیا, واتبعنا الرسول, اور ہم نے رسول کی اتباع کی. فاکتبنا مع الشاہدین, تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر لے, ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سازشیں کی, مکر کیے, اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے, تدبیر فرمانے والا ہے. اب یہ انہوں نے کیا سازشیں کی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق, یہ تفصیل آتی ہے برنباس کی انجیل میں. یہ بڑی پرانی انجیل ہے اور اب تو یہ بالکل غائب کر دی گئی ہے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے حقائق تھے کہ جو کہ موجود تھے. تو برنباس کی انجیل میں اس سازش کا جو ہے وہ ذکر ملتا تھا, اور وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے غداری کی, اور وہ جو ہے وہ رومیوں کے پاس گیا, یہود کے علماء کے پاس, کہ بھئی میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں موجود ہیں, اور میں وہاں پر جا کے جس کو بھی کہوں استاد تو تم سمجھ جانا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور ان کو پکڑ لینا, سولی دے دینا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب وہ غدار آیا ہے اس جگہ پر فوجیوں کو لے کر کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے, اور وہ پہلے گیا ہے اندر کمرے میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود تھے. وہ اندر گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موزانہ طور پر چھت پھاڑ کر فرشتوں کو بھیجا, اور وہ چھت پھاڑ کر فرشتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بلند کر لیا روح اور جسم کے ساتھ. یہ رفع آسمانی ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا, اور اس غدار کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. اب وہ یہ پورا منظر دیکھ کر, اسے پتا نہیں کہ اب اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی, اب وہ گھبراہٹ میں جو ہے وہ باہر نکلا, اور تمام بقیہ حواریوں نے ان سے کہا کہ اے استاد, اور رومی فوجیوں کو جو ہے وہ پتا چل گیا کہ اصل تو یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں. انہوں نے اس غدار کو پکڑ کر جو ہے وہ سولی دے دی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کا یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے, کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ غدار کہاں گیا, اور اگر یہ غدار ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. تو آگے انشاءاللہ ہم الفاظ پڑھیں گے کہ شبہ لہم, ان کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا, یہ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی, جو کہ عرض میں نے کی وہ خفیہ تدبیر, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ایک رکو انشاءاللہ پڑھ کے انشاءاللہ ہم اپنا وقفہ کریں گے. فرمایا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ, اب یہ اللہ کا کلام ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انی متوفی کا, کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو پورا پورا جو ہے وہ اوپر اٹھا لوں گا. توفع یا توفع اس کے معنی ہوتے ہیں روح اور جسم کے ساتھ پورا پورا لے لینا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، مزید وضاحت کی ہے کہ میں اپنی طرف آپ کو رفع کر لوں گا، بلند کر لوں گا، وَمُطَاهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو میں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، ان یہود نے آپ کا انکار کیا، آپ کو معاذ اللہ ولد الزنا جو ہے وہ قرار دیا، آپ پر تہمت لگائی، میں اس تہمت سے آپ کو پاک کر دوں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی، آپ کی تبع کی، تو انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھیں کہ آج یہودی جو دندناتے پھر رہے ہیں وہ کس کی سپورٹ سے دندناتے پھر رہے ہیں؟ انہی عیسائیوں کی، امریکہ کی سپورٹ سے، اور یہ امریکہ کی جو رگ ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، فرنگ کی رگ ہے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اقبال جب انگلینڈ گئے تھے تو وہاں پورا نقشہ دیکھ کر آئے تھے کہ یہ انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے سے ان اسرائیلیوں نے، یہود نے، پوری دنیا کی جو بھی اکانومی ہے اس کو قبضے میں لیا ہوا ہے، امریکہ کو بھی۔ امریکہ کا کوئی صدر بن نہیں سکتا جب تک کہ جو بھی اشارہ وہاں سے نہ ہو جائے کہ کس کو صدر بنانا۔ بہر یہ ہے کہ یہ ساری ڈوریں وہاں سے ہلتی ہیں، یہ کٹ پتلیاں جو کہ آپ کو امریکہ کے صدور جب وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کرنا وہی ہوتا ہے کہ جو یہود جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ماننے والوں کو ان پر جو ہے وہ غالب رکھوں گا کہ جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، تم الیہ مرجعکم، اور پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، اور پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے، فاما الذین کفروا، پس رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اے عیسیٰ آپ کے کفر کرنے والوں کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بخت نصر، نبوکت نظر کے ہاتھوں کئی لاکھ یہودی مارے گئے، کئی کو جو ہے وہ قیدی بنا کر لے گیا، کل ہم نے کل کی نشست میں یہ تفصیل پڑھی تھی۔ اسی طرح پھر 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے آ کر پھر کئی لاکھ یہودی جو ہے وہ مارے، پھر 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں کئی لاکھ یہودی ہیں کہ جو کہ ہلاک ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئیاں ہر زمانے میں پوری ہو رہی ہیں، اور آخری عذاب استحصال آئے گا یہودیوں پر کس کے ہاتھوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، قرب قیامت۔ تو فرمایا کہ وما لہم من ناصرین، اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وام الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو اللہ ان کا اجر پورا پورا انہیں دے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اے نبی ہم آپ پر یہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت والی یہ نصیحتیں ہیں کہ جو آپ پر پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ اب عیسائیوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی بن باپ کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی بنیاد پر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اب ان کے سامنے آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ مثال رکھ رہا ہے، فرما ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کما صلی آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، نہ ان کے باپ تھے نہ والدہ تھی، تم نے بن باپ کی پیدائش پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو آدم علیہ السلام کو کیا بناؤ گے؟ ان کے تو نہ والد تھے نہ والدہ تھی۔ لہٰذا یہ ہے اصل میں کہ جو ابطال کیا ہے عیسائیوں کے باطل نظریات کا۔ ثم قال له کن فیکون، اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، الحق من ربک، اور حق تو ہے نبی آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ اور یہ واقعتا اللہ کے رسول سے خطاب تو ہے، لیکن اصل ہے معاملہ کفار کہ وہ جو شکوک میں پڑے ہوئے تھے، یہود و نصارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ امکانات میں بھی نہیں تھا کہ آپ کوئی اللہ کے دین میں یا اللہ کے احکامات میں کوئی شک کرتے۔ اب اس کے بعد عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی جا رہی، وہ جو وفد آیا تھا نجران سے سن 9 ہجری میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی گئی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو لہٰذا اب دعوت مباہلہ ان کو دی گئی۔ دعوت مباہلہ کیا ہے کہ اچھا تم نہیں مان رہے، دلائل سے نہیں تم سمجھ رہے، تو آ جاؤ کھلے میدان میں، آ جاؤ ہم بھی جمع ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آؤ، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر سب مل کر کھلے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہو اللہ کی اس پر لعنت۔ یہ دعوت مباہلہ۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ دعوت مبائلہ جو ہے وہ اس وفد نے عیسائیوں کی قبول نہیں کی، وہ رخصت ہو گئے، واپس پلٹ گئے. فرمایا کہ فمن حاج کفی، اے نبی آپ سے اس بارے میں جو بھی جھگڑے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جبکہ اس کے پاس علم جو ہے وہ واضح آ چکا، فقل، تو پھر آپ ان سے فرمائیے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ہم بلا لائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلا لاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو جمع کر لیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو جمع کر لو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی جمع ہو جائیں اور تم بھی جمع ہو جاؤ. اور پھر کیا کریں، ثم نبتہل، اور پھر ہم اللہ تعالی سے التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر پھر اللہ کی لعنت ہو. اور لازم بات ہے کہ اتنا اہم اور بڑا جملہ تو وہی ادا کر سکتا ہے کہ جس کو 100% یقین ہو کہ وہ حق پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے، ان کو 100% یقین تھا. جبھی یہ دعوت مباحلہ ہے کہ جو کہ عیسائیوں کے وفد کو دی گئی، انہوں نے قبول نہیں کی. ان ھذا لہو القصص الحق، اور بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی ہی غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کا صحیح فہم عطا فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کر رہے ہیں اور 4 رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت کریں گے انشاءاللہ.